25 मार्च 2015 की सुबह 3 बजे, जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, सऊदीया की क़यादत में अरबी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने शुमाले यमन की शहरी आबादी पर बमबारी शुरू कर दी। ये कार्रवाई यकीन का तूफान के नाम से शुरू की गई थी। 24 दिन तक ये कार्रवाई जारी रही और जिसे 22 अप्रैल को नई उम्मीद के नाम से शुरू की गई कार्रवाई के जरिए जारी रखा गया। खलीज फारस तआवुन तंजीम के जंगी जहाज़ों ने सऊदीया की क़यादत में यमन के माजूल सदर अब्दरब मंसूर हादी की हमायत में तहरीक अंसारुल्ला और अली अब्दुल्ला साले के हामियों के ख़िलाफ़ नीज यमन में जमहूरियत की बहाली की खातिर बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमले किए। दुबई में फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी ने सऊदी हमले के इब्तदाई दिनों में 150,000 फ़ौजियों की शिरकत की खबर दी। ये हमले फिजाई, समंदरी और ज़मीनी रास्तों से किए गए थे। इन हमलों में सऊदीया के 100 बम्बार तैयारों ने हिस्सा लिया, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात के 30 जंगी जहाज़, बहरैन और कुवैत में से हर एक के 15 तैयारे, कतर के 10 तैयारे और मिस्र की बहरी अफवाज ने इस हमले में शिरकत की। उर्दन और सूडान ने भी ऐलान किया कि वो बिलतरतीब 6 और 3 जंगी जहाज़ यमन पर आइंदा हमलों के लिए सऊदी हुकूमत के अख्तियार में देंगे। सोमालिया ने भी सऊदी इत्तेहाद को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। शुरू में तो पाकिस्तान ने भी इस इत्तेहाद में शामिल होने पर अपनी आमादगी का ज़बानी इजहार किया था। सिर्फ सल्तनत उम्मान वो वाहिद हुकूमत थी जिसने खलीज फारस तआवुन तंजीम का रुकन होते हुए सऊदीया की क़यादत में यमन पर हमले में शिरकत नहीं की। उसने ऐलान किया कि वह इंसानी हमदर्दी के तहत यमन की और वहाँ के लोगों की मदद करेगा। यमनी खबर निगार अनीस मंसूर ने खलीज फारस के अरब ममालिक के कई एक पैराटूपर्स के बारे में खबर दी कि वो यमन के जनूबी शहर उदन में उतरे हैं। सऊदीया की अमरीका से असलहे की हालिया खरीदारी से मुतालिक वाशिंगटन पोस्ट की खबरों पर तवज्जो करने से मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत बहुत पहले से इस जंग के लिए तैयारी कर रही थी। इस खरीदारी में F-15 तैयारे, जिन्हें हमलावर अकाब कहा जाता है, 36 हेलीकॉप्टर, F-446, नीज 14,000 दूर मार फायर करने वाले टैंक के गोले शामिल हैं, जिन्हें अप्रैल 2014 में अमरीकी असलहाती कंपनी ब्रिटेन से खरीदा गया।
يعني ايش فرق كبير جدا جدا كان هناك استهداف للبنيه التحتيه سواء الطرقات اليسور المدارس الجامعات المستشفيات المراكز الصحيه حتى يعني الاشياء الخاصه يعني الاشياء المصانع الخاصه المصانع التابعه للدوله لم يستثنوا شيئا
يمن کے خلاف جنگ میں عسکری اتحاد کے بڑے جرائم 12 अप्रैल 2015 इब सूबे के मरकज में 22 मई को स्पोर्ट्स स्टेडियम पर सऊदी तैयारों का हमला, जिसमें 10 लोग मारे गए और 20 लोग जख्मी हुए। सना के शुमाल में खेल के मैदान अली अरमूक पर दूसरी मर्तबा सऊदी जंगी तैयारों ने हमला किया, जब वहां जख्मियों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी थीं। हुकूक बशर की तंजीम ने सऊदी अस्करी इत्तेहाद की जानिब से यमनी शहरी आबादी पर किए जाने वाले हमलों में से बाज़ को कवानीन हुकूक बशर के खिलाफ वर्जी करार दिया है। हम इनमें से बाज़ अहम वाक़ियात को बयान कर रहे हैं। दूध दही के कारखाने पर हमला, जिसमें 31 लोग मारे गए। इसी हमले में सादा शहर में मौजूद एक बैनुल अक़वामी फलाही इदारे एक्सफाम के इमदादी सामान का गोदाम भी तबाह हो गया। 24 अप्रैल 2015 एमएनएसटी इंटरनेशनल ने बताया कि सऊदी अस्करी इत्तेहाद ने अपने फिजाई हमलों में 5 गुंजान आबाद इलाकों को निशाना बनाया है, जिनमें सादा, सना, हुदैदा, हुज्जा और अबरा शामिल हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की तहकीकात के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 97 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हलाक होने वालों में 33 बच्चे भी शामिल हैं। 30 जून 2015 HRP की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अस्करी इत्तेहाद के फजाई हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इस रिपोर्ट से साबित होता है कि सादा शहर में 6 अप्रैल से 11 मई के दौरान होने वाले हमलों में 14 औरतें और 35 बच्चे हलाक हुए। اس رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ 6 گھروں اور 5 بازاروں پر کیے جانے والے حملے منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے تھے۔ فروری 2016 ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق سنا، حدیدہ اور سعدہ میں ہونے والے 3 فضائی حملوں کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ سعودی عسکری اتحاد نے ان حملوں میں شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا ہے۔ 18 اکتوبر 2016 سعودی جنگی طیاروں نے جنازے میں شرکت کرنے والے لوگوں پر بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں 55 لوگ مارے گئے اور 525 لوگ زخمی ہوئے۔ 19 اکتوبر 2016 سعودی طیاروں نے سنا شہر میں ایک جلسے پر حملہ کر دیا۔ تنظیم تحفظ حقوق بشر نے اس حملے کو جنگی جرم قرار دیا۔ اکتوبر 2016 میں اقوام متحدہ کے جنیوا میں منعقدہ اجلاس میں یمن میں شہری لوگوں کے قتل عام سے متعلق بین الاقوامی سطح پر آزادانہ تحقیقات کروانے اور دفتر حقوق بشر میں پیش کرنے کے لیے ہالینڈ کی جانب سے تجویز پیش کی گئی، لیکن برطانیہ نے اس کی بھرپور مخالفت کر دی۔
وهذه كلها ترهات السعوديه لها مآرب
یمن میں سعودیہ اور امریکہ کے مشترکہ مفادات پائے جاتے ہیں۔ یمن میں ہونے والے فیصلوں میں امریکی حکومت شامل ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امریکہ ہی صرف ہمارا دشمن ہے، بلکہ 17 ممالک ہیں جو ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ ان سب میں سر فہرست امریکہ اور اسرائیل ہیں، جو کہ براہ راست اس جنگ میں شریک ہیں۔ آج کل باب المندب ملک کی سب سے اہم بندرگاہ ہے، یعنی جب یہ جگہ یمنی قوم کے اختیار میں آ جائے گی تو امریکہ اور اس کی تجارت کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب کو اس یمنی دلدل میں غرق ہونے کے لیے اعلی کار کے طور پر انتخاب کیا ہے۔ باب المندب کئی ایک دوسری مثالوں میں سے ایک مثال ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے وسائل و ذرائع ہیں، جیسے کہ یمن کا تیل۔
یمن میں حقوق بشر کی تنظیم نے دنیا بھر سے یمن میں فوری طور پر انسانی ہمدردی کے تحت مدد کے لیے اپیل کی۔ اس تنظیم نے یمن میں حالات کو ہنگامی اعلان کیا۔ اس تنظیم کے مطابق یمن میں 1.5 کروڑ لوگ فوری مدد کے منتظر ہیں، 1 کروڑ لوگوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے اور لاکھوں بچے مضر صحت خوراک کھانے پر مجبور ہیں۔
آج ہم یمن میں سینکڑوں دلخراش واقعات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جن پر اقوام عالم کی مکمل خاموشی ہے۔ اس کے باوجود کہ اقوام متحدہ کے پاس بھی ٹھوس شواہد موجود ہیں، فلمیں، رپورٹس موجود ہیں جس میں واضح ہے کہ سعودیہ نے اس جنگ میں امریکی اور برطانوی کلسٹر بم استعمال کیے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اتنا کچھ ہونے پر بھی عالمی خاموشی پائی جاتی ہے۔ امریکہ اس میں کامیاب رہا ہے کہ وہ سعودی پیسے کے ذریعے اقوام متحدہ کو خاموش کروا دے۔
یمن جنگ کے بارے میں مختلف ممالک کا موقف اور رویہ۔
حقیقت یہ ہے کہ ان عربی ممالک کے کردار نے ہمیں حیران کر دیا ہے۔ در حقیقت یہ وہ عربی ممالک ہیں کہ جن کو عربی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ ممالک ان لوگوں کے ساتھ ہم پیمان ہوئے ہیں جو بچوں اور عورتوں پر بے رحم ظلم کرتے ہیں۔
ان ممالک کے منفی کردار پر خطے میں اور خطے سے باہر عکس العمل دیکھنے میں آیا ہے۔ امریکی امن و امان کا ادارہ اس جنگ کی بھرپور حمایت کرتا ہے، اور اس وقت کے امریکی صدر اوباما تنظیم تعاون خلیج فارس کے اقدامات کو سراہتے ہوئے ان اقدامات کو حوثیوں کے مظالم کے خلاف دفاع قرار دیتے ہیں، اور وہ واضح کرتا ہے کہ یہ جنگ باب المندب کی حفاظت کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یمن پر حملے اور تاریکی شب میں لوگوں پر حملے کے بارے میں اسرائیلی میڈیا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یمن کے سیاسی معاملات میں سعودی عرب کی مداخلت ایک اچھی خبر ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ سعودیوں کی کارروائی کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔
امریکی ہمیشہ سے ہوشیاری کرتے رہے ہیں اور کبھی ٹیلی ویژن پر سامنے نہیں آئے، بلکہ وہ عرب اور اماراتی لوگوں کے نام سے آگے آتے ہیں۔ انہی ناموں کے ساتھ وہ عرب حکومتوں پر بھی حکمرانی کرتے ہیں۔
عرب اتحاد کی تنظیم نے بھی ان حملوں کی حمایت اور اپنی امداد کا اعلان کر دیا۔ شرم الشیخ میں ہونے والی سالانہ نشست میں عرب اتحاد نے اپنے بیانیے میں مشترکہ فوج تشکیل دینے کی قرارداد منظور کی۔ فرانس اور برطانیہ نے بھی یمن کے مستعفی صدر کی درخواست پر سعودی عرب کی جانب سے عسکری مداخلت کی مکمل تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ حوثیوں کے اقدامات کو سیاسی اقدار کی بے حرمتی قرار دیتے ہیں۔
اور اب یہ تمام ملک ایسی مشکل میں گرفتار ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے سے رابطے کرنے سے بھی کترا رہے ہیں۔ اس جنگ کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کی ہے ان کا سیاسی نظام بہت کمزور ہے اور ان کی اپنے ہی ممالک میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی حیثیت جس میں اسلامی و عربی اصالت پائی جاتی ہے، بلکہ یہ حکومتیں ایجنٹ ہیں اور ان کے نوجوان سعودی عرب کے پیسے سے جنگ میں پل رہے ہیں۔ بحرین کے وزیر خارجہ خالد بن احمد آل خلیفہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بحرین کی جنگ کو رائے خدا میں جہاد قرار دیتا ہے، جبکہ دوسری جانب بحرین میں عوام اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور پہلے پہر رجب طیب اردغان نے اعلان کیا کہ ترکی اس عسکری مداخلت کی پشت پناہی کرے گا۔ یوں نظر آ رہا تھا کہ خطے میں اور خطے سے باہر ایک مضبوط اتحاد بن چکا ہے اور ظاہر میں ہر چیز سعودیہ کے حق میں جا رہی تھی۔ دوسری جانب یمن میں عوامی اجتماعات اور خطے کے بعض ممالک نیز باہر کی سیاسی حکومتوں کی جانب سے بڑھتی جانے والی احتیاط نے آہستہ آہستہ یمن کے خلاف جنگ کو ناجائز ثابت کر دیا۔ اس بات پر تاکید کرنی چاہیے کہ یمن کے خلاف سعودی عرب اور عسکری اتحاد کی جنگ عرب اتحاد کے دستور کے بھی خلاف ہے، جو کسی بھی عرب ملک کے داخلی امور میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی دستور کی شق نمبر 8 کے مطابق کسی بھی عرب ملک کی داخلی امور میں کسی بھی طرح کی مداخلت ممنوع ہے۔ سعودی عرب نے جانبداری کرتے ہوئے عبدالرب منصور ہادی کی حمایت میں یمن پر حملہ کیا، جس کی شرعی یا قانونی جائز دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ یمنی عوام نے بالکل بھی اپنے ہی ملک پر حملے کی درخواست نہیں کی۔ علاوہ ازیں عبدالرب منصور ہادی اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے اور سعودی عرب جا کر پناہ لینے کے بعد حقیقت میں اپنی حکومت ختم کر چکا ہے۔
جب سے میدان تغیر سے اس انقلاب کا آغاز ہوا ہے، انصار اللہ اس میں کامیاب ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اپنی مظلومیت سمجھا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کا رویہ ان کی نسبت کافی مثبت ہے۔ وہاں کے حفاظتی ادارے اور دوسرے اس حقیقت سے آشنا ہو گئے ہیں جو ایک عرصے سے ان کی نگاہوں سے پوشیدہ تھی۔ سادہ میں لوگ ان کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں اور ان کے لیے اچھا ہی کرتے ہیں۔ وہ جان گئے ہیں کہ یہ لوگ قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر مسلمانوں کے درمیان اتحاد چاہتے ہیں۔
شیخ علی خالد الشمری اتحاد علماء یمن کے ایک اہم رکن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرزمین یمن پر سعودی حملے اور اس میں بے گناہ یمنی عوام کے قتل عام کے بعد ہماری تنظیم دفاع وطن کی خاطر مقدس جہاد کا اعلان کرتی ہے۔ دوسری جانب سنا کی مرکزی مسجد کے خطیب نے سعودیہ عرب کی قیادت میں عربی عسکری اتحاد کی جانب سے فضائی حملوں کے خلاف جہاد کرنے کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے فوج سے تقاضا کیا کہ وہ جنوب کے علاقے میں لوگوں کی مدد کو پہنچیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے وہ مالی معاونت کریں۔
اور اب اس کے بعد یمنی جوان سعودی سرحدوں کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ ہم صرف سرحدوں پر جنگ کے ذریعے ہی اس دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، لہٰذا نوجوان سرحدوں کی جانب آگے بڑھنے لگے ہیں۔ اس کے بعد جنوب سے سعودی و اتحادی افواج نے عقب نشینی شروع کر دی۔ دشمن ہمارے بارے میں خیال کر رہا تھا کہ ہم شکست کھا چکے ہیں، جبکہ یہ سب کچھ ہماری حکمت و تدبیر کا حصہ تھا۔ آج اس جنگ کے ہزار سے زائد دن گزرنے کے بعد یمنی فوج کامیاب ہو گئی ہے کہ وہ اپنے بہت سے علاقے واپس لے لے، ان میں جیزان، نجران اور اسیر کے شہر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ وہابی داعشی فکر پر بھی غلبہ پا چکے ہیں۔ تقریباً یمن کے 16 شہر جیسے حدیدہ اور الزمار وغیرہ میں اب بھی ایسی صورتحال باقی ہے۔
انصار اللہ یمن کی سیاسی شورا نے اعلان کیا جو رونما ہوا ہے، سب کچھ واضح طور پر تجاوز تھا اور امریکی و سعودی عرب کی جانب سے یمنی قوم اور انقلاب کے خلاف اعلانیہ جنگ ہے۔ علی قہوم نے المنار ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، یمن میں قومی سطح پر اور قبائل کے درمیان فتنہ و فساد برپا کرنے اور داخلی جنگ کی تمام تر کوششوں میں شکست کے بعد یہ حملہ کیا گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یمن میں ہر طرح کی کارروائی کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے تجویز دی کہ یمن کی مشکلات کا پرامن حل تلاش کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ روس کی شورائے امنیت کے سیکرٹری جنرل نکلائے باتر ویشوف نے یمن میں رونما ہونے والے واقعات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، منصور ہادی نے یمن سے فرار ہو کر اپنی حیثیت کو ختم کر دیا ہے۔ اس نے کہا، امریکہ خیال کرتا ہے کہ جو کچھ یمن میں رونما ہوا ہے ایک سازش ہے، جبکہ وہ نہیں جانتا کہ جو صدر اپنے ملک سے فرار کر جائے وہ اپنی حیثیت کو بھی ختم کر لیتا ہے۔ عراقی وزیر خارجہ ابراہیم جعفری 26 مارچ کو سربراہان مملکت خلیج فارس کے اجلاس میں یمن میں عسکری مداخلت پر اپنی حکومت کی مخالفت کا اظہار کرتے ہیں۔
ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اس عسکری مداخلت کو ایسا خطرناک واقعہ قرار دیتے ہیں کہ جس کی بنا پر خطہ نامن ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ایران پر انصار اللہ کی پشت پناہی کرنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے لیکن ایران کی جانب سے یمن کو اسلحہ بھیجنے کی تمام تر خبروں کو جعلی اور جھوٹی قرار دیا گیا ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران پر بہت زیادہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ایک میزائل بھی یمن بھیجنا ممکن نہیں ہے، وہ میزائل ان کے اپنے ہی ہیں جنہیں انہوں نے دوبارہ تیار کیا ہے۔ انصار اللہ نے ان کی رینج کو بڑھایا ہے اور حقیقت میں مظلوم یمنی شہداء کا انتقام لیا ہے۔
اس دوران یمنی عوام پہلے دن سے ہی ملک پر سعودی ناجائز حملوں کے خلاف بڑی سطح کے مظاہرے کر رہی تھی۔ یمن پر سعودی فضائی حملوں کے خلاف ترکی اور ایران سمیت دنیا بھر میں مظاہرے کیے گئے۔ افسوس کے ساتھ بین الاقوامی ذمہ دار اداروں اور دفاتر جو کہ اسے روکنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتے تھے غیر جانبدار بن کر بیٹھ گئے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے پارلیمانی وکیل فرحان حق کہتا ہے کہ اقوام متحدہ بیشتر جزئیات کی تلاش میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اقوام متحدہ یمن کے معاملات کو حل کرنے کی خاطر کسی قسم کی عسکری مداخلت پر اعتقاد نہیں رکھتی۔
اس بڑے اتحاد کے مد مقابل انصار اللہ کا ڈٹ جانا اور مقابلہ کرنا اتنا زبردست تھا کہ بالکل معلوم نہیں ہوتا کہ اس جماعت کو بنے ہوئے صرف 12 سال ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی دشمن جماعت کو ان کی نسبت خطرات کا احساس ہوا۔ دوسری جانب اس جماعت کا عوام کے ساتھ رابطہ مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ اس کے بعد لوگ جوگ در جوگ اس جماعت میں شامل ہو رہے ہیں اور اس جماعت نے ہمیشہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے۔
بین الاقوامی ادارہ ریڈ کراس پہلے دن سے یمن میں طرفین جنگ سے درخواست کر رہا تھا کہ جنگی قوانین پر عمل کیا جائے۔ یمن میں سعودی عرب اور عرب عسکری اتحاد کی فضائی بمباری اور بے شمار شہریوں کی ہلاکت کی خبروں کے بعد ریڈ کراس نے اس بیان کے ساتھ صرف افسوس کا اظہار کیا۔ اس بیان میں یمن کے اندر تمام طرفین جنگ سے تقاضا کیا گیا تھا کہ جنگی اہداف اور غیر جنگی اہداف کے درمیان فرق رکھیں۔ یورپین اتحاد نے ترجیح دی کہ مخالفت کرنے کے بجائے صرف غیر جانبدار رہے۔ اس بارے میں یورپی اتحاد کے سیاسی امور کے وزیر فیڈریکا موگرینی کہتی ہے، یمن پر عسکری حملہ اس ملک کی مشکلات حل کرنے کا طریقہ نہیں ہو سکتا، بہتر ہے کہ خلیج فارس کے ممالک بحران یمن کو حل کرنے میں اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ البتہ یورپی اتحاد کے بعض اراکین نجی طور پر اس عسکری حملے کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ یمنی عوام کو ہونے والے نقصانات کیا تھے؟ قانونی و غیر سرکاری مرکز ترقیات یمن کے آخری اعداد و شمار جو کہ 24 مئی 2017 کو شائع ہوئے، یعنی سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے یک طرفہ حملے کے 800 دن گزرنے کے بعد کی رپورٹ کے مطابق 33,395 یمنی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ رپورٹ جو کہ المسیرہ چینل سے نشر ہوئی ہے، اس میں یوں بیان ہوا ہے کہ اس دوران 2,679 بچے، 1,942 عورتیں اور 7,943 مرد مارے گئے ہیں، جبکہ یہ سب کے سب عام شہری تھے۔ اسی طرح اس دوران 20,820 لوگ زخمی ہوئے، ان میں 2,541 بچے، 2,115 عورتیں اور 16,146 مرد تھے۔ اب تک 25 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ جب ہم سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے کیے جانے والے حملوں اور ان کے نشانے پر آنے والی جگہوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان کے اہم مقاصد میں سے یہ تھا کہ سب سے پہلے شمال یمن میں نسل کشی کی جائے اور اس کے بعد ہر اس چیز کو تباہ کر دیا جائے جو یمن کے مستقبل کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک طرف عوامی مراکز، دوسری طرف طبی مراکز، ثقافتی مراکز، اقتصادی و سیاسی مراکز، یعنی یمن کی تمام بنیادی اور اہم عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب ذرا ان اعداد و شمار پر توجہ کریں۔ اس دوران تباہ ہونے والی یا جنہیں نقصان پہنچا ان عمارتوں کی تعداد کچھ یوں ہے: 746 مساجد، 775 اسکول اور تعلیمی ادارے، 230 تفریحی مقامات، 207 قدیم و تاریخی جگہیں، 103 کھیل کے میدان، 114 یونیورسٹیاں، 26 دفاتر ذرائع ابلاغ، 672 خوراکی گودام، 528 خوراک لے جانے والے کاروان، 15 एयरपोर्ट्स, 14 बंदरगाहें, 126 बिजली घर, 367 पानी मुहैया करने वाले मराकज, 353 टेलीकम्युनिकेशन इदारे, 294 अस्पताल, 221 मवेशी पालने की जगहें, 4,04,485 घर, 1,633 सरकारी दफातर, 733 पुल और अहम सड़कें, 748 जरई ज़मीनें, 552 बाजार, 298 कारखाने, 318 पेट्रोल पंप्स, 242 तेल ले जाने वाले कारवान और तकरीबन 3,000 गाड़ियां वगैरह तबाह हो चुकी हैं। अब आप खुद ही फैसला करें, क्या यमन में कोई ऐसी जगह बची होगी जिसे नुकसान ना पहुंचा हो? किस जंग में तिब्बी मराकज और अवामी जगहों को इस बुरी तरह से तबाह किया जाता है और निशाना बनाया जाता है?
यमन के ख़िलाफ़ जंग में जो असलहा इस्तेमाल हुआ है उसने तमाम बैन अल-अक़वामी क़वानीन को तोड़ दिया है। ये सब कुछ सिर्फ सऊदी अरब के फ़ैसलों से नहीं हुआ बल्कि इन फ़ैसलों में अमरीका भी शामिल है। अमरीकी चाहते हैं कि यमनियों को मारा जाए इसलिए कि ये लोग मुर्दाबाद अमरीका का नारा लगाते हैं। अमरीकी चाहते हैं कि यमनियों पर उनका तसल्लुत कायम हो जाए ताकि वो उनसे इंतकाम ले सकें।
दूसरी जानिब वजारत सेहत यमन ने बताया है कि वबाई बीमारियों में इजाफा हो रहा है, जैसे दांग बुखार, मलेरिया, फुंसियाँ और खसरा। नीज मुजर सेहत चीज़ें खाने की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा कई हज़ार लोग नफसियाती बीमारियों में मुबतला हो गए हैं। यमन पर सऊदी अरब और अमरीकी फजाई हमलों और जंग के नतज में से ये बाज नतज थे। गैर मारूफ और ममनुआ बमों का इस्तेमाल। आले सऊद की तरफ से यमन पर बरसाए जाने वाले बमों में सिर्फ रोजमर्रा में जाने पहचाने बम इस्तेमाल नहीं बल्कि शवाहिद के मुताबिक कई एक हमलों में गैर मारूफ बमों का इस्तेमाल किया गया, जिसका नतीजा यमन में इंसानी नस्ल की तबाही और बेशुमार वबाई बीमारियां हैं। मिसाल के तौर पर क्लस्टर बम, न्यूट्रोनेक बम, माइक्रोबी और बायोलॉजिक बमों के साथ हमले किए गए हैं। क्लस्टर बम का इस्तेमाल, बैन अल-अक़वामी हुकूक बशर के इदारों ने कई मरतबा सऊदी हुकूमत और इसके इत्तेहादियों की जानिब से यमन में शहरी आबादी और अहम तंसीबात पर गैर कानूनी और ममनुआ बमों जैसे क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर बात कर चुके हैं, जिसकी ज़्यादातर कुर्बानियाँ औरतें और बच्चे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2015 और 2016 में तहकीकात अंजाम दी थी। इसमें बयान हुआ है कि दसियों शहरी शुमाल यमन में इन बमों के जरिए से मारे गए और जख्मी हुए हैं। अंग्रेजी अखबार इंडिपेंडेंट का कहना है कि ये बमबारी बरतानवी जंगी जहाज टुअर्टार्डो के जरिए से की गई है।
यमन में जंगी जराइम की तवील फहरिस्त है, जैसे गैर कानूनी और ममनुआ बमों का इस्तेमाल, और यमनी कौम कभी भी इन्हें नहीं भूलेगी और ना ही कभी माफ़ करेगी। इसके बावजूद कि आज हम आलमी मुनाफिकाना खामोशी को भी देख रहे हैं, ये एक ऐसी खयानत है जो तारीख में लिख दी गई है और यकीनन इस जंग के नताइज भयानक होंगे। इसराइल की तरफ से न्यूट्रॉन बमों का इस्तेमाल। साबिक अमरीकी फ़ौजी और अस्करी तज्ज़िया निगार गॉर्डन डॉफ, जो कि वियतनाम की जंग में मौजूद था, ये शख्स कीमियाई हथियारों के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात रखता है। एतराफ़ करता है कि इसराइली तैयारों ने यमन के बाज़ इलाकों जैसे जबलुल निकम पर न्यूट्रॉन बम बरसाए हैं। इन बमों की वजह से हलाकतों और ज़ख्मियों के अलावा हज़ारों लोग नफसियाती बीमारियों का शिकार हो गए हैं। फिजिक्सदान जेफ स्मिथ और बैन अल-अक़वामी इदारा एटमी तवानाई का अफसर कहता है कि सऊदी हुकूमत ने कम अज़ कम एक मरतबा ज़रूर ऐसा बम इस्तेमाल किया है कि जिसकी ताबकारी के असरात मौजूद पाए गए हैं।
यमन में उन लोगों ने हर किस्म के असले को इस्तेमाल किया है और उसका तजर्बा किया है। उन्होंने हाइड्रोजन बम, क्लस्टर बम और फास्फोरस बमों को यमनी अवाम पर फेंका है। हत्ता कि उन्होंने हर तरह के जदीद अमरीकी असले को इस जंग में तजर्बा किया है। इस तरह तमाम किस्म के इसराइली असले को भी यमन में आजमाया गया है। इसराइल के आला हुकाम ने जो एतराफात किए हैं इसमें वो दावा करते हैं कि उन्होंने सऊदी हुकूमत की बहुत ज़्यादा असलहे के ज़रिए इमदाद की है। اسی طرح منصوبہ بندی کرنے اور ہدف کو نشانہ لینے میں بھی ان کی مدد کی ہے۔ لہذا وثوق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے یمن میں ہر طرح کے اسلحے اور ہر قسم کے بم کا تجربہ کیا گیا ہے۔
عالمی ادارے صحت کی 26 اگست 2017 ہفتے کی دن کی رپورٹ کے مطابق 27 اپریل 2000 یمن میں بائیولوجک اسلحے کا استعمال کاری کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد 2018 افراد سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یمن کے 23 صوبوں میں سے 22 صوبوں میں 5,65,041 افراد وبائی امراض کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل جیفری فلٹمین نے انسانی ہمدردی کے تحت بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن میں تین طرح سے انسانیت تباہی کا شکار ہے، یعنی قحط، وبائی امراض کا پھیلاؤ اور جنگ کے ذریعے ہونے والے مظالم کا شکار ہے کہ جن کو جاری رکھنے پر عالمی اداروں کی رضامندی نظر آ رہی ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق یمن میں وبائی امراض کا پھیلنا صرف یمن کے محاصرے اور اس کی اہم تنصیبات کو تباہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کا تعلق اس بات سے ہے سعودی حکومت کی جانب سے بائیولوجک ہتھیاروں کا بے دریک استعمال کیا جا رہا ہے۔ یمن کا محاصرہ صرف اس بنا پر ہے کہ ضرورت کی تمام ادویات اور ان بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی ہر دوائی کو روکا جا سکے۔
یہ بائیولوجک اسلحہ ہے جو بہت سی بیماریوں کی اصل وجہ ہے، بہت ساری وباؤں کا اصل باعث ہے، جیسے وہ بیماریاں جو یمن میں اس وقت پائی جا رہی ہیں اور دنیا کے کسی دوسرے علاقے میں موجود نہیں، جیسے ودیفتری کی وبا۔ یہ تمام بیماریاں انہی بعض بموں اور بارود کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جو ہمارے دشمن استعمال کر رہے ہیں۔
سعودی تیل والے ڈالروں کے ذریعے حاصل کیا گیا خاموشی کا حق۔ دنیا بھر کے ممالک اور علاقائی و بین الاقوامی اداروں کی مجرمانہ خاموشی کے پیچھے سعودی تیل والے ڈالر کار فرما ہے۔ سعودی حکومت نے اپنے تمام معاشی و اقتصادی ذرائع اور اپنے تمام خزانوں کو دیگر ممالک اور بین الاقوامی اداروں کی خاموشی خریدنے پر خرچ کر دیا ہے۔ اس نے جو یمن کے خلاف وحشتناک جرائم انجام دیے ہیں، انہیں پابند کیا ہے کہ اس پر خاموشی اختیار کریں۔ بہت سی خبریں بیانگر ہیں کہ سوڈان اور بعض دوسرے ممالک کے اعلی حکام کو سعودی حکومت کی جانب سے بڑی بڑی رقمیں رشوت میں دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ عسکری اتحاد میں شامل ان حکومتوں کے نام کو ایسی فہرست سے خارج کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کا نام بچوں کے حقوق غصب کرنے کے مسئلے میں اقوام متحدہ کی فہرستوں میں شامل کیا گیا تھا۔ اس مسئلے پر سعودی حکومت نے اقوام متحدہ پر دباؤ بڑھانے کی خاطر اقوام متحدہ کی مالی معاونت ختم کرنے کی دھمکی دی ہے، جو کہ واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سعودی حکومت نے بین الاقوامی اداروں کو خرید لیا ہے۔ اور اب اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے، یورپی اور دوسرے ذرائع ابلاغ کو خریدنا اور انہیں اس بات کی تاکید کرنا کہ یمن پر کیے جانے والے ظلم کو نہ دکھائیں بلکہ اس بات پر یوں بیان کریں کہ فتنہ و فساد برپا کرنے اور حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، تاکہ یمن کی جنگ کی حقیقت اور یمنی عورتوں بچوں کے قتل عام کی طرف سے نظروں کو ہٹایا جا سکے۔ برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز نے ایک رپورٹ میں فاش کیا ہے کہ سعودی حکومت نے کوشش کی تھی کہ یمنی قبائل کو رشوت دے کر صنعا پر قبضہ کرنے میں مدد حاصل کر سکے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس شہر میں آسانی کے ساتھ داخل ہو کر اسے داعشی دہشت گردوں یا القاعدہ کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن ان قبائل نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اشرو اخبار، الجزائر اور سعودی عرب کے ناکام مذاکرات اور تیل کی لالچ دے کر انہیں خریدنے کی ناکام کوششوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اس کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ، جو الجزائر کے اعلی حکام کو جنگ یمن میں شامل ہونے کے لیے راضی کرنے الجزائر گیا ہوا تھا، اسے الجزائر کے صدر عبدالعزیز بوتلیکا کے انکار کا سامنا کرنا پڑا اور یہ کوششیں بری طرح ناکام ہو گئیں۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو ہونے والے نقصانات۔ جنگ کے تسلسل اور اس کے طویل ہونے کی وجہ سے سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کو بڑی سطح پر جانی و مالی نقصان نیز جنگی ساز و سامان کا ضیاع برداشت کرنا پڑ رہا ہے، یہاں تک کہ 8,000 سعودی فوجی، 80 سے زائد اماراتی فوجی اور دوسرے اتحادیوں کے دسیوں فوجی مرنے والوں میں شامل ہیں۔ یمنی افواج کے حملوں سے سینکڑوں فوجی گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ چند ایک سعودی بحری جنگی کشتیاں، 2 جنگی اماراتی کشتیاں، اتحادیوں کی کئی ایک جنگی کشتیاں اور ایک بحری جہاز جو جنگی طیاروں کے لیے مخصوص تھا، یمن کی بحری جنگ میں تباہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ فضائی نقصان میں چند ایک سعودی F-16 اور F-15 طیارے، کئی ایک سادہ ہیلی کاپٹر اور جنگی ہیلی کاپٹر بھی شامل ہیں۔ یمنی افواج کی طرف سے مختلف سعودی چوکیوں اور اڈوں پر داغے گئے میزائلوں میں دسیوں بیلسٹک میزائل برکان دو، زلزال تین میزائل شامل ہیں، جن کے ہدف پر لگنے کے باعث اتحادیوں کے سینکڑوں فوجی ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ نیز جنگی ساز و سامان کی بڑی مقدار اور کئی ایک اسلحہ گودام تباہ ہو چکے ہیں۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فوج کی طرف سے سعودیہ اور اس کے اتحادی ٹھکانوں پر فائر کیے گئے چھوٹے بڑے گولے بارود میں 91 خود ساختہ گولے جو کہ قریب کے ہدف کو نشانہ لینے کے لیے ہوتے ہیں، 28 گولے اور گان 56 گولے گراد اور سینکڑوں گولے کاتوشا شامل ہیں۔ ہمارے خیال میں سعودیوں اور اس کے اتحادیوں کو ہونے والے نقصانات میں اصل مالی اور جانی نقصان نہیں بلکہ مانوی نقصان زیادہ اہم ہے، جو کہ گزشتہ 2 سالوں میں طے شدہ مقصد تک نہ پہنچنے کی وجہ سے انہیں پہنچا ہے۔ موثق ذرائع کے مطابق سعودی اتحادیوں کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ کچھ مختصر عرصے کے بعد منصور ہادی کی حکومت کو ایک کٹ پتلی حکومت بنا کر یمن میں لوگوں کے سروں پر نافذ کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ دوسری جانب اس اتحاد کو بنانے والے چاہتے تھے کہ اس اتحاد کو خطے میں چلنے والی انقلابی تحریکوں کے خلاف ایک دفاعی فوج بنا دیں، تاہم جنگ کے طویل ہونے کی وجہ سے خود یہ اتحاد ہی اپنی بنیادیں ہلا بیٹھا ہے۔
سعودی عرب کے یمن میں 3 حوالوں سے اقتصادی، سیاسی اور عسکری مقاصد تھے۔ سب سے پہلے تو یمن کی تہذیب اور تاریخی قدامت سے خوف کھاتے ہیں، کیونکہ یمن اپنی کہنہ تاریخ کی مانند سیاست اور معاش کو پائیدار بنا لیتا ہے تو براہ راست خطے کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں علاقائی سطح پر امریکہ اور برطانوی سازشیں دم توڑ دیتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آل سعود کے درمیان احساس شکست پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد میں سے صرف 6ویں نسل تک کے بارے میں جانتے ہیں، جبکہ عربوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جس کی نسل کا رشتہ یمن سے نہ جڑے وہ اصل عرب ہی نہیں۔ عربوں کے نزدیک ایسا فرد حقیقی عرب شمار نہیں ہوگا، یہ دوسری دلیل تھی۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ یمنی دولت اور ذرائع وسائل کے بارے میں حرص اور طمع رکھتے ہیں۔ یمن میں یہ مشہور ہے کہ یہاں بہت زیادہ قدرتی ذرائع اور ذخائر پائے جاتے ہیں، بین الاقوامی تحقیقات سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ لہٰذا یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یمن کی معیشت ترقی کرے اور ہر چیز یمنیوں کے اختیار میں رہے۔
سعودی عسکری اتحاد نے کیا طریقہ کار اپنایا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اتحادیوں میں سے ہر کوئی بعض مشترکہ اہداف کے علاوہ اپنے ذاتی مفادات بھی رکھتا ہے۔ وہ لوگ جنگ کے شروع میں خیال کر رہے تھے کہ کسی ایک چھوٹے سے گروہ کی سرکوبی کرنے کی خاطر اس اتحاد میں شامل ہو رہے ہیں، لہذا اس اتحاد میں شامل ہونے اور مختصر وقت کے بعد بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن جنگ کے طویل ہونے سے وہ آہستہ آہستہ سمجھ گئے کہ جذبہ جہاد صرف تحریک انصار اللہ نہیں ہے بلکہ یمن کی ساری عوام میں پایا جاتا ہے۔ اسی بنا پر اور سیاسی، اقتصادی و جانی نقصانات میں اضافے کی وجہ سے بعض اتحادیوں کے موقف میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی اور وہ اتحاد سے نکل گئے، اور زیادہ تر ایسے ممالک اتحاد سے نکل رہے تھے جن کی موجودگی کو سعودی عرب جنگ کے لیے اہم اور بنیادی قرار دے رہا تھا۔ پاکستان، جنگ کے شروع ہونے میں پاکستانی حکومت نے اپنے ایک بیان میں اظہار کیا تھا کہ سعودی عرب کی سالمیت کے خلاف کسی بھی کارروائی کا سختی سے جواب دے گا، جو بعد میں رفتہ رفتہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اس عقب نشینی کی وجہ ہندوستان اور چین کا میدان میں داخل ہونا تھا۔ چین نے پاکستان کو یمن کی جنگ میں مداخلت پر خبردار کیا۔ دوسری جانب پاکستان کے دشمن ہندوستان نے بھی اقوام متحدہ میں پس پردہ ایٹمی مسئلے پر پاکستان کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ اس کے علاوہ القاعدہ اور طالبان کی کارروائیوں کی بنا پر پاکستان کی داخلی صورتحال پرامن نہیں، اور پاکستانی فوج اس کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ نیز قبائلی مشکلات اور کل آبادی میں 20% شیعوں کا جنگ یمن پر مخالف ہونے کی وجہ سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس دوران سعودی عرب نے پاکستان سے چاہا کہ یمن پر عسکری حملے کے لیے جنگی طیارے، بحری جہاز اور سپاہیوں کو ریاض بھیجے، لیکن اسلام آباد نے سعودی عرب کا ساتھ دینے کو پارلیمنٹ کی منظوری کے ساتھ مشروط کر دیا۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے اکثریت رائے کے ساتھ یمن کے خلاف سعودی عرب کی عسکری مدد کو نامنظور کر دیا اور واضح کیا کہ پاکستان یمن کے معاملے میں غیر جانبدار رہے گا۔ یہ موقف سعودی عرب اور امارات کی ناراضگی کا شدید باعث بنا۔ مصر، ابتدا میں مصر نے خود سے اس کارروائی میں بڑھ چڑھ کر مدد کی اور کئی مرتبہ بحری جنگی جہازوں سے گولے برسائے، لیکن زمینی جنگ میں شرکت کرنا مصر کے لیے مشکل تھا، اس لیے کہ جنوب سے شمال یمن کے الگ ہونے والے واقعے میں مصر کو تلخ تجربہ ہو چکا تھا، جس میں 55,000 مصری فوجی مارے گئے تھے۔ لہذا اس ملک نے اپنے آخری موقع میں کوشش کی کہ حتی المقدور جنگ یمن میں زمینی لڑائی سے پرہیز کرے۔ اس رویے نے سعودی عرب کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا۔ قطر، عسکری اتحاد کی جانب سے یمن پر حملے کے ابتدائی چند مہینوں میں جب امیر قطر نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور وہاں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، یمن کے معاملے میں قطر مکمل طور پر سعودی عرب کی حمایت کرے گا، لیکن کچھ مہینے گزرنے کے بعد وقتی طور پر اس نے اتحاد کے ساتھ مل کر حملوں میں مدد کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ یہ فیصلہ اس وقت ہوا جب کہا گیا کہ قطری طیاروں نے غلطی سے سعودی عرب کے بعض فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے سعودی عرب سفر کے ایک دن بعد اور سعودی بادشاہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے بعد سرکاری ٹی وی قنا سے امیر قطر کی تقریر نشر ہوتی ہے، جو سعودی عرب اور اتحادیوں کے غم و غصہ کا باعث بنتی ہے۔ وہ اپنی تقریر میں سعودی عرب اور امریکہ کی ایران و خطے کے بعض ممالک کے خلاف سازش سے پردہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایران خطے میں سیاسی توازن کا باعث ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ اس کے ساتھ اختلافات کو ہوا دیا جائے، اس لیے کہ وہ بڑی طاقت ہے اور خطے میں استحکام کی دلیل ہے۔ وہ قطر اور ہمسایوں کے ساتھ اختلافات کے بارے میں کہتا ہے کہ العدیب ہوائی اڈا، جو کہ امریکہ اور قطر دونوں کے استعمال میں ہے، قطر اس پر گڑی دوسرے ممالک کی بری نظروں سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اگرچہ کچھ ہی دیر بعد قنا کے چینل نے اپنی سائٹ کے ہیک ہونے کی خبر جاری کر دی۔ اس نے بتایا کہ چند گھنٹوں کے لیے ٹویٹر اکاؤنٹ اور چینل کی اپنی ویب سائٹ ہیک ہو گئی ہے، لیکن یہ بات سعودی میڈیا کو قطر کے خلاف زہر اگلنے سے نہ روک سکی۔ جبکہ بعض ذرائع ابلاغ امیر قطر کی تقریر پر سعودی رد عمل کے بارے میں پہلے سے تیاری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قطر کے خلاف خطے کی بعض عربی حکومتوں جیسے امارات، بحرین، مصر کی طرف سے فوری طور پر سعودی حکومت کی حمایت اور ان کی طرف سے الجزیرہ چینل کو فلٹر کر دیا گیا۔ حقیقت میں جیسا کہ معلوم ہے، قطر اور سعودی عرب کے سرحدی اختلافات پہلے سے ہی موجود تھے۔ اس بنا پر قطر ابتدا میں مجبور تھا کہ خلیج فارس کے عربی ممالک کے ہمنوا ہونے کی خاطر اس اتحاد میں شرکت کرے، لیکن ریاض میں سعودی رہنماؤں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے بعد قطر اپنے خلاف بننے والی سازش سے آگاہ ہو جاتا ہے، جس کے مطابق ممکن تھا کہ یمن کی جنگ سے فارغ ہونے کے بعد سعودی عرب کی طرف سے اس پر عمل کیا جاتا۔ اسی بنا پر امیر قطر ارادہ کرتا ہے کہ اس اتحاد میں شرکت کرنے کے بجائے، کہ جس کا نتیجہ قطری زمینوں پر قبضے کی صورت میں نکلے گا، براہ راست امریکہ سے رابطہ کرے اور اسی طرح ترکی اور ایران سے بھی قریب ہو جائے۔ ترکی نے عثمانی دور میں برطانیہ، سعودی حکومت اور بعض قبائل کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ اور یمن میں شکست کھانے کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ یمن کے معاملے میں کوئی سنجیدہ کردار ادا نہ کرے۔ یہ ملک دو دلائل کی بنا پر قطر اور سعودی حکومت کے مابین اختلافات میں قطر کی حمایت کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ قطری گیس روسی اور ایرانی گیس کی جگہ ایک اچھا متبادل ہے۔ دوسری یہ کہ سعودی قیادت اور القاعدہ کی سلفی بنیادیں عثمانی حکومت کے اہداف کے خلاف تھیں۔ اس بنا پر خطے میں سعودی حکومت کی سیاسی کمزوری ترکی کے لیے خوش آئند تھی۔ دوسرے الفاظ میں ترکی کوشش کر رہا تھا کہ قطری اونچی اڑان کے ذریعے سے خطے میں اپنے اہم ترین رقیب سعودی عرب کو درمیان سے ہٹا دے۔ اسی بنیاد پر ترکی نے قطر کے ساتھ سیاسی روابط بڑھانے کے علاوہ عسکری اور اقتصادی روابط میں وسعت کو ترجیح دی۔ دوسری جانب جب ولی عہد کی جانشین محمد بن لائق یمن اور شام کے امور پر گفتگو کرنے ترکی گیا تاکہ جنگ یمن کے لیے ترکی کے اعلی حکام کی حمایت حاصل کر سکے، لیکن ترکی حکومت نے انہیں مثبت اور مناسب جواب نہیں دیا۔ متحدہ عرب امارات، جو یمن میں تحریک انصار اللہ کے اثر و نفوذ کو روکنے کے بہانے اور بعض دوسرے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے عرب عسکری اتحاد میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس کے باوجود وہ کوشش کر رہا تھا کہ یمن میں سعودی عرب کی اجارہ داری کے سامنے رکاوٹ بنے۔ اب بھی امارات نے یمن کے تیل سے زرخیز علاقوں پر 3,000 کرائے کے سپاہیوں کی مدد سے قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ ملک چاہتا ہے کہ یمن ٹوٹنے کے بعد مشرق میں شوفا علاقے میں اس کے دو شہر ازام اور حمام اس سے مل جائیں، تاکہ مکمل طور پر شوفا کے تیل اور گیس پر مسلط ہو سکے۔ لیکن اماراتی افواج حوثیوں کے تحت کنٹرول علاقوں کے قریب نہیں جاتے۔ جنگ کے طویل ہونے کی وجہ سے یمن میں 15 مہینے عسکری مداخلت اور ملکی سطح پر بے پناہ جانی و مالی نقصانات کے بعد 16 جون 2016 کو امارات نے اعلان کیا کہ عملی طور پر امارات کے لیے یمنی جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد امارات صرف سیاسی امور میں تعاون کرے گا اور آزاد ہونے والے علاقوں میں اپنی افواج کی پشت پناہی کرے گا۔ لیکن دو ہی دن بعد 18 جون وزیر خارجہ امارات اپنی باتوں کو واپس لے لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ امارات پہلے کی طرح جنگ یمن میں حصہ دار رہے گا۔ امارات کا یہ موقف یقیناً ایک طویل جنگ میں اس ملک کی تھکاوٹ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دو اہم موضوع اس کے باعث ہیں، ایک عرب سمندر میں تیل کے بحری جہازوں کا غیر محفوظ ہونا اور دوسرا بیرونی اور اندرونی دوستوں کی ناراضگی ہے۔ امارات کی اچھل کود کے اہم دلائل یہی ہیں۔ اسی بنا پر سعودی عرب نے جنگ کو جاری رکھنے کی خاطر ارادہ کیا کہ صرف غریب افریقی ممالک کے سپاہیوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ نیز جنگی ہتھیاروں اور ماہرانہ جنگی منصوبہ بندی کے لیے اسرائیل سے مدد حاصل کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ذرائع ابلاغ نے بروز ہفتہ 26 اگست 2017 کو خبر نشر کی کہ سعودی عرب نے سوڈانی فوج سے مدد طلب کی ہے اور سعودی عسکری اتحاد میں شرکت کرنے کے لیے سوڈانی سپاہیوں کی نئی کھیپ لے کر ایک ہوائی جہاز جمعے کے دن 25 اگست یمن پہنچا ہے۔ یمن جنگ کے آغاز اور دوران جنگ، اسرائیل کا کردار۔ سب سے پہلے 26 مارچ 2015 کو حوثیوں کی جانب سے غیر مصدقہ خبریں نشر ہوتی ہیں کہ اسرائیل براہ راست جنگ یمن میں شرکت کر رہا ہے۔ اس کے بعد برطانوی اخبار لیبرٹی فائرز سعودی وزارت دفاع کے ترجمان کا بیان نقل کرتا ہے۔ وہ فاش کرتا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ سے ایک اسکواڈرن کو عربی عسکری اتحاد میں شامل کیا گیا ہے۔ اس نے حوثیوں کے خلاف اپنی پہلی کارروائی میں کچھ علاقوں میں تربیتی کیمپوں پر حملے کیے ہیں۔ یہ سعودی ترجمان کہتا ہے کہ اس مرحلے میں ہمیں اسرائیلی افواج کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ یمن میں ایرانی مداخلت کو روکا جا سکے۔ ہمیں امید ہے کہ اسرائیل کی جانب سے یہ تعاون عربی ممالک اور اسرائیل کے مابین نئے افق پیدا کرے گا۔ عسکری امور پر تجزیہ نگار ٹامس ویکٹر اپنے ایک مقالے میں حوثی اڈے پر اسرائیلی حملے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ حملہ ایم او پی بموں کے ساتھ کیا گیا۔ ویٹرانس ٹوڈے اخبار یمنی افواج کی جانب سے F-16 جہاز تباہ کرنے کی خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ طیارہ B-16 تھا اور مشرق وسطی میں اس کا خریدار صرف اور صرف اسرائیل ہے۔ ایک اور خبر میں یمنی فوج کے کرنل صالح محمود کہتے ہیں کہ انصار اللہ اور یمنی فوج کی جانب سے خالد ولید ہوائی اڈے پر کیے جانے والے میزائل حملے میں 20 اسرائیلی افسر بھی مارے گئے ہیں۔ ٹیری میسان فرانسوی مصنف اور بین الاقوامی امور کا تجزیہ نگار یمن میں آل سعود اور اسرائیلی باہمی تعاون کے بارے میں کہتا ہے، دونوں حکومتوں کے ظاہر میں سیاسی روابط نہیں ہیں لیکن عملی طور پر اسرائیل نہ صرف خلیج فارس تعاون تنظیم کا رکن ہے بلکہ یمن میں عرب عسکری اتحاد کا سربراہ بھی ہے۔ حقیقت میں یمن کے خلاف جنگ کا ہیڈ کوارٹر سعودی عرب نہیں بلکہ باب المندب کے اس طرف ہے، اور یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو سعودی توپوں کے ذریعے سے یمن پر بمباری کر رہے ہیں۔ یمن اسٹریٹ اخبار کے مطابق حقیقت میں جنگ سے سعودی عرب اور اسرائیل کا مقصد یمن کے اس طرح ٹکڑے کرنا ہے کہ صنعاء میں تحریک انصار اللہ کا اثر و نفوذ تقریباً غزہ میں حماس کے جیسا محدود ہو کر رہ جائے۔ دوسری جانب بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل کے مقاصد یہ ہیں کہ وہ چاہتا ہے سعودی عرب کو یمنیوں کی جان کے در پہ کر کے عربی ممالک کی توجہ کو اپنے سے ہٹا دے اور سب کو یمن کی طرف لگا دے۔ تحریک مقاومت کو کچلنے کی خاطر القاعدہ اور تکفیری گروہوں کا کردار۔ یمنی عوام پر سعودی حملوں کے ساتھ ہی تکفیری گروہ اور القاعدہ مختلف شہروں کے مراکز میں داخل ہوئے، خاص طور سے شمالی، مشرقی اور جنوبی علاقوں میں داخل ہو کر بدامنی پھیلانے لگے تاکہ اندرونی طور پر لوگوں کو وحشت زدہ کر دیں۔ اس پر بہت سے شواہد پائے جاتے ہیں۔ یمن کے مرکز سادا سے عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ جب ہم نیند سے جاگے تو القاعدہ کے جھنڈوں کو سرکاری عمارتوں پر دیکھا۔ یمن پر سعودی حملے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدامنی میں القاعدہ نے جزیرۃ العرب میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ علاقائی ذرائع اور عینی شاہدین شوفا شہر میں کار بم دھماکے کی خبر دیتے ہیں۔ تکفیری گروہ اس دھماکے کے ذمہ دار ہیں۔ المیادین خبر نشر کرتا ہے کہ صنعاء کے آسمان پر سعودی طیاروں کی پرواز کے ساتھ ایک خوفناک دھماکے کی آواز سنائی دی ہے۔ نیز یہ چینل مغربی یمن کے شہر الحدیدہ میں بھی ایک بڑے دھماکے کی خبر نشر کرتا ہے۔ فائنینشیل ٹائم لکھتا ہے کہ القاعدہ نے یمن کی ایک جیل پر حملہ کر کے اپنے کچھ ساتھیوں کو چھڑوا لیا ہے۔ دوسری جانب بعض ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ القاعدہ گروہ کوشش کر رہا ہے کہ یمن کے سارے پانی کو وبائی بیماریوں کے جراثیم کے ساتھ آلودہ کر دے۔ مقاومتی گروہوں کی تازہ صورتحال کیسی ہے؟ سعودی حکام کا خیال تھا کہ خطے کے ممالک اور دوسرے ممالک کی طرف سے ہونے والی حمایت کی موجودگی میں بآسانی یمن پر قبضہ کر لیں گے اور اپنے تحت کنٹرول علاقوں میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یمنی فوج، یمنی عوام اور حوثی مجاہدین کے اتحاد نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ آل سعود دو سال کچھ ماہ کی جنگ کے بعد بھی اپنے کسی ایک بھی عسکری اور سیاسی مقصد تک نہیں پہنچ سکے، بلکہ اس کے برخلاف یمنی فوج اور عوام کامیاب رہے ہیں کہ اپنے اہداف کو لے کر سعودی عرب کے قلب میں من جملہ ریاض تک جا پہنچے ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصار اللہ، یمنی فوج اور عوام کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور نیز سب کا مل کر بہادری کے ساتھ اس ملک کا دفاع کرنا باعث بنا ہے کہ نہ صرف سعودی عرب کے اندر عوام آل سعود کے خلاف ہو جائیں، بلکہ سعودی عرب کے سرحدی قبائل اپنی مادری سرزمین یمن کے ساتھ الحاق کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ شواہد بتاتے ہیں کہ یمنی عوام نے اپنی جان کی بازی لگا کر اپنی مادر وطن کی حفاظت کی ہے اور کر رہے ہیں۔
وعاد الله معنا ولا نقول لهم إلا ما قال علي بن الحسين أبي الموت تهددوننا يا أبناء الطلقاء أما علمتم بأن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة۔
یمنی سیاسی ذرائع نے اعلان کیا کہ میدان جنگ میں سعودیوں کی مسلسل شکست کے بعد اب وہ جنگ بندی کی خاطر اپنی جان پہچان کے قبائل سے ثالثی کرنے کی درخواست کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انصار اللہ کی جانب سے کسی قسم کی جوابی کارروائی نہ کی جائے۔ محمد عبدالسلام یمن سے انصار اللہ کے ترجمان تاکید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سعودی عرب مذاکرات کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اور یہ یمنی ہوں گے جو جنگ کا طریقہ کار اور کیا کرنا ہے اس کا خود فیصلہ کریں گے۔ امن عامہ کے ذمہ دار ادارے کہتے ہیں کہ صوبہ سعدہ میں قبیلہ تقیہ نے اپنے علاقے میں سعودی طیاروں کی بمباری اور قبیلے کے بعض افراد کی شہادت کے بعد تقیہ کے قریب سعودی چوکی پر حملہ کیا۔ انہوں نے کچھ سعودی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور چوکی پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ کچھ سعودی فوجی فرار ہونے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اس چوکی میں موجود فوجی ساز و سامان کو قبیلہ کے افراد اپنے قبضے میں لے کر چلے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مارب میں فوج اور عوامی گروہوں نے 15 تکفیریوں کو قتل کر دیا اور الزور، آل شلیف اور سرکاری عمارتوں پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا ہے۔ سیاسی حوالے سے ہزاروں یمنی عوام نے اپنے ملک پر آل سعود اور اس کے اتحادیوں کے ظالمانہ حملوں کے خلاف کئی مرتبہ شمال سنا میں سامدون یعنی ہم کھڑے ہیں کے نام سے بڑے بڑے مظاہرے کیے ہیں۔ خبروں کے مطابق مظاہرین نے آل سعود کو مجرم قرار دیتے ہوئے اس ظلم کے خلاف اپنے وجود کی آخری قطرے تک ڈٹے رہنے اور کامیابی تک لڑتے رہنے کی تاکید کی ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں پیش کی جانے والی قرارداد۔ سعودی عرب جب کسی حد تک یمنی قبائل سے مایوس ہو گیا تو کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ہمسایہ ممالک کی مدد سے سیاسی اقدامات کرے۔ اس کی کوشش ہے کہ دفاع کرنے والوں کو اپنی شرائط پر راضی کر لے۔ سعودی چاہتے ہیں کہ اردن اور خلیج فارس کے عرب ممالک کے ساتھ جنگ یمن کے حوالے سے سیکیورٹی کونسل میں قرارداد پیش کرنے کی تیاری کی جائے، جس میں رہبر انصار اللہ، عبد الملک حوثی، ان کے گروہ عبداللہ صالح کے بیٹے احمد صالح کی نقل و حرکت کو محدود کیا جائے۔ لیکن اس سیاسی قرارداد پر روس کا رد عمل مثبت نہیں۔ دوسری جانب روس کے محکمہ امن عامہ کا سربراہ نکلائے پاتریشیوف تاکید کر رہا ہے کہ عبدالرب منصور ہادی کے تمام اختیارات ختم ہو چکے ہیں اور ضروری ہے کہ اقوام متحدہ کی زیر سرپرستی ماسکو میں یمنی کے درمیان مذاکرات شروع کیے جائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ یمن میں جنگ بندی کی خاطر روس کی قرارداد کو سیکیورٹی کونسل میں منظور کر لیا جائے۔ اس کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی طور پر راضی نامے کے بغیر یمن کو عظیم انسانی حادثے کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے۔
میرا یقین ہے کہ اس جنگ کا مستقبل یمن اور یمنی عوام کے حق میں ہے۔
اس لیے کہ ہم نے اپنے مستقبل کو صرف دو باتوں پر استوار کیا ہے کہ یا ہم کامیابی حاصل کریں گے اور آزاد لوگوں کی طرح زندگی گزاریں گے اور اپنے فیصلوں کو خود کریں گے، اور اس لیے کہ ہم یمنی ہیں اور ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنے ملکی مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں، یا یہ کہ محاذ جنگ پر مار دیے جائیں گے۔ ان کے علاوہ کوئی تیسرا رائے حل نہیں۔ تیسرا رائے حل یہی ہو سکتا ہے کہ ذلت اختیار کریں اور قتل ہو جائیں اور ہر طرح کی آزادی کو کھو دیں۔ یمنی جنگ کے حوالے سے آل سعود کو لاحق آئندہ پیش آنے والی مشکلات۔ اس کے باوجود کہ سعودی افواج کئی ایک محاذ سے زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں تاکہ یمن کے ٹکڑے کرنے کے مقصد تک پہنچا جا سکے، الوقت چینل کی طرف سے اس موضوع پر یوں تجزیہ کیا گیا ہے کہ زمینی حملے کے لیے چند ایک مشکلات کا سامنا ہے، ان میں سے ہر ایک سعودیوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یمن پر حملے کے لیے سعودیوں کی پہلی مشکل ان اقدامات کی جائز حیثیت کا حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ یمنی داخلی گروہوں کے اختلافات کو بنیاد بنا کر کوئی غیر ملک یمن پر فضا یا زمین سے حملہ کرنے کے حق میں نہیں۔ سعودیوں کی دوسری مشکل یمنی عوام کی جدوجہد اور ان کی استقامت ہے۔ اس کے باوجود کہ یمنیوں کے پاس وسائل کی کمی بے انتہا ہے اور فوجی ادارہ بھی نامنظم ہے، لیکن عوام کے پاس چھوٹی اور بڑی سطح پر غیر ملکی حملہ آوروں کے ساتھ لڑنے کا وسیع تجربہ موجود ہے۔ یمن میں شکست کھانے کے حوالے سے رومی، یونانی، عثمانی اور مصری ایک ہی جیسی ناکامیوں کا تجربہ رکھتے ہیں، اور سعودی بھی چھ جنگوں میں یمنیوں کی چھٹی ضربت کو نہیں بھولے۔ انٹیلیجنس تجزیہ نگار گیری گوری جانسنز کے مطابق حوثی تربیت یافتہ ہیں اور اپنی زمین کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ سعودی عرب کی تیسری مشکل یمنی مسلمان عوام کا انقلابی ہونا ہے اور ساتھ ہی ملک میں امریکہ مخالف فضا کا موجود ہونا، جبکہ دوسری جانب آل سعود کی حد سے بڑی ہوئی امریکی دوستی ہے کہ جس نے سعودی عرب کے اندر بھی عوامی نفرت میں اضافہ کیا ہے۔ یہی بات یمنی زیدیوں اور شافیوں کی ہمدردی کا باعث بنی ہے۔ یہ باتیں اور خاص طور پر مسلمان ہو کر ایسا کرنا دنیا بھر کے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کو ناراض کرتا ہے اور یمن کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہونے پر راضی کرتا ہے۔ بہرحال سعودی عرب مجبور ہے کہ اپنے گرد عسکری اتحاد کو بچانے کی خاطر بڑی سطح کے اخراجات کرے۔ ایسی فوج کسی دوسرے ملک کے خلاف کوئی مؤثر اقدام نہیں کر سکتی۔ سعودی عرب کی چوتھی مشکل اس ملک کے فوجی ادارے کی بناوٹ اور مہنگی جنگ کرنا ہے۔ سعودی عرب کی فوج ایک محدود اور کرائے پر لی ہوئی فوج ہے۔ اس فوج کے سپاہی پاکستانی، بنگلہ دیشی، صومالی، سوڈانی اور یمنی باشندے ہیں۔ بہرحال سعودی عرب مجبور ہے کہ اپنے گرد عسکری اتحاد کو بچانے کی خاطر بڑی سطح پر اخراجات کرے۔ ایسی فوج کسی دوسرے ملک کے خلاف کوئی مؤثر اقدام نہیں کر سکتی۔ سعودی عرب کی پانچویں مشکل یہ ہے کہ اس نے اپنی اہم ترین اور حساس جگہوں کو اپنے مد مقابل کے نشانے پر رکھ دیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس نے ریڈ سی اور اس کے سواحل میں 80 لاکھ بیرل تیل کو لے جانے والے راستوں کو مد مقابل کے مزائل کے نشانے پر کر لیا ہے۔ اس طرح یورپی اتحاد کے لیے بھی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ سعودی تیل کے بڑے خریدار یورپین ہیں۔ تیل کے حوالے سے خطرات کے علاوہ یمن کی شمالی سرحد سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر سعودی عرب کے 100 زمینی، فضائی اور بحری اڈے موجود ہیں جو کہ بآسانی یمنیوں کے میزائلوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ چھٹی مشکل، یمن میں سعودی عرب کی اصل ہم پیمان القاعدہ کا گروہ انصار الشریعہ اور منصور ہادی کی ملیشیا ہے، اور یہ لوگ یمنی عوام میں بدنام ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں سخت نفرت پائی جاتی ہے۔ یہ دو گروہ اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا گروہ انصار اللہ اور یمنی فوج کے جیسا مضبوط نہیں ہے۔ یمنی عوام کی نگاہ میں منصور ہادی کا ثنا اور ادن سے چلے جانا ایک علیحدہ حکومت کا اعلان کرنا ہے اور اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش اور ملک میں فتنہ و فساد کی اصل وجہ ہے۔ یمنی عوام کی نگاہ میں ہادی کا دوسرا بڑا جرم غیر ملکی افواج کو یمن کے داخلی امور میں مداخلت کرنے کی درخواست دینا، نیز یمن کی بنیادی اور اہم تنصیبات پر حملے کی اجازت دینا ہے۔ آج کوئی بھی یمنی بااثر گروہ منصور ہادی کو واپس لانے پر راضی نہیں اور اس بات کی حمایت نہیں کرتا۔ خاندان الاحمر کی باسر جماعت میں معتمر کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ اخوانی اصلاحز بھی خاموش ہے۔ نیز ہدف مشترک پر اکٹھی ہونے والی چار جماعتوں کی مخالفت بھی واضح ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یمن میں منصور ہادی کی حکومت اور اس کے اثرات نہیں پائے جاتے۔ لہذا سعودی عرب کا بہت بڑا جوا شکست کھانے کے قریب ہے۔